قال ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا قضاء عليه لأنه متبرع فيه ولا لزوم على المتبرع. ولنا أن المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان. قال ومن شرع في نافلة. بھئی گزشتہ سبق میں یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ نفلوں میں ہر دو رکعت وہ علیحدہ نماز کی طرح ہے، نفلوں میں سے ہر دو رکعت وہ علیحدہ نماز کی طرح ہے، لہذا اگر ایک ہی تحریمہ کے ساتھ کوئی چار رکعت ادا کرے تو بھی جب وہ تیسری رکعت کی طرف اٹھتا ہے تو یہ اسی طرح ہے، گویا یہ نئی تحریمہ ہے، نئی تحریمہ ہے. اب مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں، قرات کے مسائل ذکر ہوئے تھے اور بتلایا تھا کہ نفلوں کی ہر رکعت کے اندر قرات پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، بھائی فرض ہے. تو اولاً یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ نفل شروع کر دیے، شروع کرنے سے پہلے تو وہ نفل ہیں لیکن جب شروع کر دیے تو اب وہ واجب ہو گئے، اب اگر ان کو وہ باطل کرتا ہے تو اس کو ان کی قضا کرنا پڑے گی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نفل نفل ہی ہیں، بے شک شروع بھی کیوں نہ کر دیے جائیں، لہذا اگر ان کو وہ فاسد کر دیتا ہے تو بعد میں اس پر ان کی قضا اس پر نہیں ہے بھائی. جبکہ ہم کہتے ہیں قضا آئے گی، جب تک شروع نہیں کیے تھے اس کو اختیار تھا نہ شروع کرتا، لیکن جب شروع کر دیے اب پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے عملوں کو باطل نہ کرو، اور یہ بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے، عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، لہذا اس کو باطل ہونے سے بچانا ضروری، اور باطل ہونے سے یہ بچانے کی یہی صورت ہے کہ اس کی قضا کی جائے اور اس کو پورا کر لیا جائے. کہتے ہیں قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ومن شرع فی نافلۃ، اور جو شخص نفلوں میں شروع ہوا ثم افسدہا پھر ان کو فاسد کر دیا قضاها تو ان کی قضا کرے گا. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا قضاء علیہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر قضا نہیں ہے اس کی، لأنه متبرع فیہ، اس لیے کیونکہ وہ ان کے کرنے میں متبرع تھا، ان میں کیا تھا؟ متبرع. متبرع کہتے ہیں وہ شخص جو اپنی جانب سے کوئی چیز دے، اپنی جانب سے کوئی فعل کرے جو اس پر لازم نہ ہو، جو اس پر لازم. مثلا بھائی آپ کسی شخص کو، اپنے ساتھی کو ویسے ہی کچھ رقم دے دیتے ہیں، نہ آپ پر قرض وغیرہ دین کچھ بھی نہیں تھا، آپ یہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، آپ پر یہ پیسے دینا لازم نہیں تھے، تو یہ اس کو کہیں گے تبرع. کیا کہیں گے؟ تبرع، اور آپ متبرع ہوئے. اسی طرح نفل ادا کرنے والا بھی متبرع ہے، یہ نفل اس کے ذمے لازم نہیں تھے، وہ اپنی طرف سے ان کو ادا کر رہا ہے ثواب کی نیت سے. تو یعنی جو کام یہ ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ ہے تبرع بھائی. کیا ہے؟ یعنی زائد چیز جو انسان پر لازم نہ ہو. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ فِيهِ، کیونکہ نفل پڑھنے والا ان نفلوں کے پڑھنے میں متبرع ہے، یہ اس پر لازم نہیں تھے. وَلَا لُزُومَ عَلَى الْمُتَبَرِّعَ، اور متبرع پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، تو اس پر اس کو لازم نہیں قرار دیں گے. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المؤدا وقع قربتن، کہ وہ جو ادا کر دیا گیا وہ قربت ہو کر واقع ہوا ہے. بھئی دیکھیے نفل نفل ہی تھے لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیے تو جو کچھ حصہ کے بعد اس نے فاسد کر دیے، پورے نہیں کیے، کیا کیا ان کو؟ فاسد. تو کچھ حصہ گزر گیا یا نہیں؟ گزر گیا، اور وہ تو کیا تھا؟ عبادت تھا. کیا تھا؟ عبادت تھا، اور اب اس نے فاسد کر دیا اس کو، تو لہذا وہ جو حصہ ادا ہو چکا اس کو باطل ہونے سے بچانا ضروری ہے، اور اس کے بچانے کی یہی صورت ہے کہ بعد میں اس کی کیا کی جائے؟ قضا، ورنہ تو وہ حصہ بھی باطل چلا جائے گا بھائی. دلیل سمجھ میں آئی؟ تو ہماری دلیل یہ کہ ان المؤدا وقع قربتن، کہ وہ جو ادا کر دیا گیا، یعنی کچھ حصہ جو ادا کر دیا گیا تھا جس کے بعد اس نے پھر نفلوں کو فاسد کر دیا، وہ حصہ جو ادا کر دیا گیا ہے وقع قربتن، وہ قربت واقع ہوا ہے، یعنی عبادت کے طور پر واقع ہوا ہے. قربت عبادت کو جو اللہ کے قرب کا سبب ہو، وہ قربت واقع ہوا ہے. فیلزم الاتمام، تو اس کو پورا کرنا لازم ہے. ضرورت صیانتہ عن البطلانی، ضرورت صیانتہ، اس کو بچانا ضروری ہونے کی وجہ سے، کس چیز سے بچانا؟ عن البطلان، اس وجہ سے اس کو باطل سے، باطل ہونے سے بچانا ضروری ہے، اس لیے پورا کرنا لازم ہوگا. اور باطل ہونے سے بچانا کیوں ضروری؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ولا تبطلوا اعمالکم، تم اپنے عملوں کو باطل نہ کرو. وَإِن صَلَّى أَرْبَعًا وَقَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَقَعَدَ ثُمَّ أَفْسَدَ الْأُخْرَيَيْنِ قَضَى رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّ الشَّفْعَ الْأَوَّلَ قَدْ تَمَّ. صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے چار رکعت کی نیت کے ساتھ نفل پڑھنا شروع کیے، چار رکعت پڑھنے کی نیت کی، اور پہلی دو رکعتوں میں اس نے قرات بھی کی، اور دو رکعتوں کے بعد اس نے قعدہ بھی کیا، اور پھر اگلی دو رکعتوں کو اس نے فاسد کر دیا، فاسد کر دیا، تو پھر اس پر صرف دو رکعتوں کی قضا ہے. کتنے رکعتوں کی؟ دو رکعتوں کی، اس لیے کیونکہ آپ پڑھ چکے کہ نفلوں کے اندر ہر دو رکعت جو ہیں وہ علیحدہ نماز ہیں، اور پہلی دو رکعتوں میں اس نے قرات بھی کی تھی اور آخر میں دو رکعت کے بعد قعدہ بھی کیا تھا، تو وہ دو پہلی رکعتیں پوری ہو گئیں، اور اگلی دو رکعتیں وہ الگ نماز ہیں، ان کو اس نے فاسد کیا ہے، تو صرف اس کی قضا اس پر آئے گی آخری دو رکعتوں کی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چاروں رکعتوں کی قضا نہیں. یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ ان صلی اربعن، اور اگر اس نے چار رکعت پڑھی، یعنی چار رکعت شروع کی چار رکعت کی نیت سے نماز، وقارأ فی الاولیین، اور قرات کی پہلی دو رکعتوں میں، وقعد، اور پھر کیا کیا؟ قعدہ کیا، بیٹھا دو رکعتوں کے بعد. یہ قید ضروری ہے، اس لیے کیونکہ اگر اس نے قعدہ نہ کیا، دو رکعتیں پڑھنے کے بعد قعدہ نہیں کیا، بھول کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اگلی دو کو فاسد کر دیا، تو اب اگلی دو تو ہوئی فاسد، ان کی تو قضا ہے ہی، پہلی دو بھی فاسد ہو گئیں، کیونکہ ان کے اندر قعدہ اخیرہ نہیں کیا، اور قعدہ اخیرہ تو کیا ہوتا ہے؟ نماز کے اندر فرض ہوتا ہے، اور فرض رہ جائے تو نماز ہی نہیں، تو پہلی دو بھی فاسد ہو گئیں اور آخری دو کو اس نے فاسد کر دیا، تو چاروں کی قضا اس کو کرنا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے کہا وقعد، اور وہ بیٹھا بھی دو رکعت کے بعد، ثم افسد الاخرین، پھر اس نے آخری دو کو فاسد کر دیا، قضا رکعتین، تو دو رکعت کی قضا کرے گا، اور کون سی والی دو؟ آخری والی دو جو ہیں. لان شفع الاول قد تم، اس لیے کیونکہ پہلا شفع وہ تحقیق مکمل ہو چکا ہے، یعنی پہلی دو رکعت مکمل ہو چکی ہیں، کیونکہ اس میں قرات بھی اس نے کی ہے اور قعدہ بھی کیا ہے. والقیام الی الثالث بمنزلت تحریمۃ المبتدعہ، اور تیسری رکعت کی طرف اٹھنا یہ نئی تحریمہ کے درجے میں ہے. نفلوں میں آپ پڑھ چکے جب تیسری رکعت کے لیے انسان اٹھتا ہے تو یہ کس کے درجے میں ہے؟ نئی تحریمہ کے درجے میں، گویا نئے سرے سے تکبیر تحریمہ وہ کہہ رہا ہے، دو الگ نفل اب وہ گویا پڑھ رہا ہے. تو یہ قیام کس کے درجے میں ہوا؟ نئی تحریمہ کے درجے میں ہوا. فیکون ملزمان، تو یہ قیام اس پر ان نفلوں کو، یعنی اس آخری شفعے کو لازم کرنے والا ہے. توجہ ہے سبق کی طرف؟ بھئی نفل جب تک شروع نہیں کیے وہ نفل ہیں، لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ واجب ہو جاتے ہیں. تو گویا تکبیر تحریمہ جب کسی نے کہہ دی تو اس پر وہ نفل کیا ہو گئے؟ واجب ہو گئے. اور یہاں پر تیسری رکعت کی طرف اٹھنا یعنی یہ جو قیام ہے تیسری رکعت کی طرف یہ کس کے درجے میں؟ تحریمہ کے درجے. لہذا جب یہ قیام پایا جائے گا وہ تیسری رکعت کی طرف اٹھ جائے گا تو گویا اس نے نئی تحریمہ باندھ لی, نئی تحریمہ سے نماز شروع کر. تو یہ قیام تحریمہ کے درجے میں, اور تحریمہ تو کیا کرتی تھی؟ نفلوں کو لازم کر دیتی تھی, واجب کر دیتی تھی. تو یہ قیام بھی کیا کر دے گا؟ اس پر نفلوں کو واجب کر دے گا. یہ معنی ہے والقیام الی الثالثۃ بمنزلتی تحریمۃ المبتدعۃی, اور تیسری رکعت کی طرف اٹھنا یہ نئی تحریمہ کے درجے میں ہے. فیکون ملزمن, تو یہ قیام اس پر لازم کرنے والا ہے یعنی اگلی دو رکعتوں کو. ھذا اذا افسد الاخرین بعد الشروع فیہما, اور یہ مسئلہ اس وقت ہے جب اس نے آخری دو رکعتوں کو فاسد کیا ہو ان میں شروع ہو جانے کے بعد, یعنی آخری دو کو شروع کر دیا تھا ان کے لیے اٹھ گیا تھا پھر ان کو فاسد کیا تو ان کی قضا کرنا پڑے گی, جیسا متن میں آیا آخری دو کے لیے وہ اٹھ گیا تھا پھر ان کو فاسد کیا ہے. ولو افسد قبل شروع فی شفع ثانی, اور اگر اس نے فاسد کر دیا شفع ثانی میں شروع ہونے سے پہلے, اگر کیا کیا شفع ثانی میں شروع ہونے سے پہلے ہی نماز کو فاسد کر دیا, مثلا بھائی چار رکعت کی نیت سے نماز شروع کی, دو رکعتیں پوری ہو گئیں, اس میں اس نے قرات بھی کی ہے, سارے ارکان ادا کیے, آخر میں قعدہ بھی کر لیا, اب تیسری کے لیے اٹھا نہیں تھا اس سے پہلے اس نے ان کو فاسد کر دیا, تو جب اٹھا نہیں تو اگلی دو اس پر لازم نہیں, اور اس میں پہلی دو کے لیے تو وہ قعدہ بھی کر چکا تو وہ پوری ہو گئی وہ ادا ہو گئی, اور آخری دو کی اس پر قضا نہیں کیونکہ اس نے ان کو ابھی شروع ہی نہیں کیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے ولو افسد قبل شروع فی شفع ثانی, اور اگر اس نے فاسد کر دیا نماز کو شفع ثانی میں یعنی آخری دو رکعتوں میں شروع ہونے سے پہلے ہی, لا یقضی الاخرین, تو یہ آخری دو کی قضا نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس پر لازم ہی نہیں ہوئی کیونکہ اس نے قیام ہی نہیں کیا, قیام تحریمہ کے درجے میں تھا, قیام پایا جاتا تیسری رکعت کی طرف تو وہ اس پر لازم ہو جاتی, لیکن اس نے تو وہ قیام کیا ہی نہیں, اس سے پہلے ہی نماز کو فاسد کر دیا. اور یاد رکھیے یہ مذہب ہے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک, بھائی طرفین, بلکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے, البتہ اولا وہ ان کا اور قول تھا جو آگے ذکر ہو رہا ہے, بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا. تو اس قول کے مطابق امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں آخری دو کی وہ قضا کرے گا, طرفین تو فرماتے ہیں تیسری رکعت کی طرف اٹھنے سے پہلے ہی نماز کو فاسد کر دیا تو پہلی دو پوری ہو چکی, اگلی نے لازم ہونا تھا قیام کے بعد لیکن اس نے تو قیام کیا ہی نہیں, اس سے پہلے ہی فاسد کر دیا تو اگلی دو بھی اس پر لازم نہیں, لہٰذا ان کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں کہ اگلی دو کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے. بھائی یہ ایک روایت آئی کس سے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے, جس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا. کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحم اللہ انہ یقضی, اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قضا کرے گا یعنی آخری دو کی, اعتبارا لشروع بالنظری, وہ قیاس کرتے ہیں شروع کرنے کو نظر پر, منت پر, کس پر قیاس کرتے ہیں؟ منت. وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے چار رکعت کی نیت سے نفل شروع کیے تو چاروں اس پر لازم ہو گئے, دو اس میں سے پورے کر چکا ہے اور دو ابھی باقی ہیں تو اس پر اس کو قضا کرنا پڑے گی کیونکہ شروع کرنے سے کوئی چیز لازم ہو جاتی ہے. اور اس نے بھی کس نیت سے شروع کیے تھے؟ دو رکعت یا چار رکعت؟ چار رکعت کی نیت سے شروع کیے تھے تو چار اس پر لازم ہو گئے تھے اور ان میں سے دو پورے کر چکا ہے, دو ابھی بھی اس کے ذمے باقی ہیں. اور وہ اس کو کس پر قیاس کرتے ہیں؟ منت پر, کہ جیسے منت سے کوئی چیز کسی پر واجب ہو جاتی ہے اسی طرح شروع کرنے سے بھی ایک چیز, آپ منت مانگتے ہیں کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں چار نفل پڑھوں گا اور وہ کام آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ پر چار نفل کیا ہو جاتے ہیں؟ لازم. تو منت سے جیسے کوئی چیز لازم ہوتی ہے اسی طرح شروع کرنے سے بھی چیز لازم ہو جاتی ہے. یہ معنی ہے وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ یقضی اعتبارا لشروع بالنظر, امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ قضا کرے گا قیاس کرتے ہوئے شروع کرنے کو, کس پر شروع کو انہوں نے قیاس کیا ہے؟ شروع کو قیاس کرتے ہوئے بن نظری منت پر، ولہما اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان شروع ملزم ما شرع فیہ وما لا صحت لہ الا بہ. بھائی توجہ سے سننا، بھائی طرفین فرماتے ہیں، امام یوسف حملہ کی کیا دلیل آئی کہ شروع کرنے سے ایک چیز لازم ہو جاتی ہے، جیسے منت کی وجہ سے ایک چیز لازم ہو جاتی ہے. طرفین فرماتے ہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، کوئی چیز شروع کی جائے تو وہ لازم ہو جاتی ہے، لیکن کیا کیا لازم ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایک تو جس چیز کو شروع کیا وہ لازم ہوتی ہے، اور ایک جس پر اس کا وجود موقوف ہے وہ لازم ہوگی. توجہ ہے، شروع کرنے سے کیا چیز لازم ہوگی؟ ایک جس کو شروع کیا، تو جیسے اس نے شروع کیا تھا، اور شروع کس کو کیا تھا؟ پہلی رکعت کو. کس کو؟ تو پہلی رکعت اس پر لازم ہو گئی، اور اکیلی ایک رکعت کی تو نماز ہوتی نہیں، اس کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ دوسری رکعت کا ملانا بھی ضروری، کیونکہ ادھوری نماز پڑھنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے ایک رکعت والی نماز سے. تو پہلی رکعت تبھی صحیح ہوگی جب اس کے ساتھ آپ کیا کریں، دوسری رکعت ملائیں گے تو یہ نفل بنیں گے، ایک رکعت تو نماز پوری نہیں. تو شروع کرنے کی وجہ سے وہ چیز لازم ہوتی ہے جس میں شروع ہوا، اور وہ کون سی رکعت ہے؟ پہلی. اور وہ چیز بھی لازم ہوگی جس پر جس چیز کو شروع کیا ہے اس کا وجود موقوف ہو. کس کو شروع کیا ہے؟ پہلی رکعت. اور پہلی رکعت کا وجود کس پر موقوف ہے؟ دوسری پر. دوسری ملائے گا تو نماز پوری ہوگی، ورنہ تو نماز ہی پوری نہیں. تو لہذا شروع کرنے سے ایک وہ چیز لازم ہوتی ہے جس کو شروع کیا جائے، اور ایک وہ چیز لازم ہوتی ہے جس پر اس کا وجود موقوف ہے، کہ اس کے بغیر یہ ہوتی ہی نہیں. تو لہذا دوسری بھی اس پر واجب لازم ہو جائے گی، لیکن مزید آگے کی رکعتیں اس پر لازم نہیں، کیونکہ آخری دو رکعتیں جو ہیں ان میں ابھی شروع بھی نہیں ہوا، وہ لہذا وہ اس لیے بھی نہیں لازم. نیز آخری دو پر پہلی دو کا وجود بھی موقوف نہیں ہے، پہلی دو پوری ہو جائیں گی یعنی جب قاعدہ کر لے گا ہو جائیں، تو پہلی دو کا وجود آخری دو کے وجود پر موقوف بھی نہیں، لہذا اس لیے وہ بھی واجب نہیں. تو شروع کرنے سے کون سی چیز واجب ہوتی ہے؟ ایک وہ جس کو شروع کیا جائے، دوسری وہ جس پر اس کا وجود موقوف ہو. لہذا پہلی رکعت واجب کیونکہ اس میں شروع ہوا، دوسری رکعت بھی واجب کیونکہ اس پر پہلی کا وجود موقوف ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت وہ واجب نہیں کیونکہ ایک ان میں شروع بھی نہیں ہوا اور ان پر پہلی دو رکعتوں کا وجود بھی موقوف نہیں. دلیل سمجھ میں آ گئی. ولہما طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان شروع ملزم، ان کے شروع کرنا یہ لازم کر دیتا ہے کس چیز کو؟ ملزم ما شرع فیہ، اس چیز کو جس میں شروع ہوا جائے. شروع کرنا یہ لازم کرنے والا ہے اس چیز کو جس میں شروع ہوا جائے. وما لا صحت لہ الا بہ، اور اس چیز کو لازم کرنے والا ہے شروع کرنا، ایک تو اس چیز کو لازم کرنے والا ہے جس میں شروع ہوا جائے، اور ایک اس چیز کو کہ اس کی صحت یعنی اس کا صحیح ہونا ہی نہیں ہے بغیر اس کے. اس جس میں شروع ہوا ہے اس کا صحیح ہونا ہے ہی نہیں بغیر اس کے، یعنی جس پر یہ موقوف ہے یعنی دوسری رکعت. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا، یہ معنی ہے کہ ان شروع ملزم ما شرع فیہ، کہ شروع کرنا یہ لازم کرنے والا ہے اس چیز کو جس میں شروع ہوا جائے. وما لا صحت لہ الا بہ، اور اس چیز کو لازم کرنے والا ہے کہ اس جس میں شروع ہوا ہے اس کی صحت ہی نہیں ہے مگر اس کے ساتھ، یعنی یہ اس پر موقوف ہے. یعنی یوں کہ آسان لفظوں میں کہ شروع کرنا جس چیز میں شروع ہوا جائے اس کو بھی لازم کرنا ہے، اس کو بھی لازم کرتا ہے، اور جس پر یہ شروع والی چیز جس میں شروع ہوا اس کا وجود جس پر موقوف ہے اس کو بھی لازم کر دیتا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا. وصحت الشفع الاول لا تتعلق بالثانی، اور پہلے شفع کا صحیح ہونا اس کا تو تعلق شفع ثانی کے ساتھ ہے ہی نہیں، لہذا ثانی واجب نہیں ہوگا. بخلاف الرکعت الثانیتی، بخلاف رکعت دوسری رکعت کے، کہ وہ واجب ہوگی کیونکہ اس پر پہلی رکعت موقوف ہے، پہلی رکعت کی صحت ہی تب ہوگی جب دوسری رکعت پائی جائے گی بھائی. وعلی ھذا سنۃ الظہر لانھا نافلۃ، اور اسی اختلاف پر ہیں ظہر کی سنتیں بھی، لانھا نافلۃ کیونکہ وہ بھی نفل ہیں، کیونکہ آپ پڑھ چکے کہ سنتیں بھی دراصل نفل ہیں لیکن ان کو سنت کہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پابندی فرمائی ہے اور ان کی تاکید فرمائی ہے، تو اسی اختلاف پر ظہر کی سنتیں بھی ہیں. اچھا، اسی اختلاف پر ظہر کی سنتیں بھی ہیں کیونکہ وہ نفل ہیں، تو اگر دو رکعتیں پڑھنے کے بعد قعدہ کیا اور پھر تیسری کے لیے اٹھنے سے پہلے ہی ان کو فاسد کر دیا، کیا کر دیا؟ فاسد، تو آخری دو کی قضا واجب نہیں. کس کے نزدیک؟ طرفین کے نزدیک، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک قضا واجب ہے. قضا تو گویا طرفین کے نزدیک، اب اس شخص کے ذمے دو رکعت سنتیں باقی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دو رکعتیں واجب باقی ہیں، اب اس کے ذمے، یہ فرق آ جائے گا. فرق سمجھ میں آیا؟ سنت تو ہے ہی بہرحال چار رکعتیں، لیکن کہتے ہیں وقیل یقضی اربعان، کہا گیا یعنی بعض مشائخ ہمارے فرماتے ہیں یقضی اربعان کہ اس میں چار ہی کی قضا کرے، کیا کرے؟ چار کی قضا کرے اکٹھی، احتیاطاً بطور احتیاط کے، لأنها بمنزلة صلاة واحدة، اس لیے کیونکہ یہ ایک ہی نماز کے درجے میں ہیں، ایک نماز کے درجے میں ہیں. تو ورنہ تو مسئلہ کیا بن رہا تھا؟ ضابطے کے مطابق طرفین کے نزدیک دو رکعت اور پڑے گا اور وہ کیا ہوں گی؟ سنت ہوں گی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دو رکعت پڑے گا لیکن اب وہ واجب ہوں گی، وہ اب قضا کر رہے ہیں ان کی. تو لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ چاروں دوبارہ پڑھے، کیونکہ یہ چار رکعتیں جو سنت ہیں ایک سلام کے ساتھ حضور علیہ السلام ان کو ادا فرماتے تھے، تو ایک سلام کے ساتھ ان کو پڑھے. پھر وَإِن صَلَّى أَرْبَعًا وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا أَعَادَ رَكْعَتَيْنِ وَهَذَا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وَعِندَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقْضِي أَرْبَعًا. وَإِن صَلَّى أَرْبَعًا، اور اگر نماز پڑھنے والے نے چار رکعتیں پڑھی، وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا، اور ان میں کسی کے اندر بھی قرات نہیں کی، ان میں کوئی قرات نہیں کی کسی بھی یعنی رکعت میں، اعادہ رکعتین، تو دو رکعتوں کا اعادہ کرے گا، دو رکعتوں کی قضا کرے گا، وہذا عند ابی حنیفہ و محمد، اور یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے، وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یقضی اربعا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ چار کی قضا کرے گا. صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے نفل پڑھنا شروع کیے اور چار رکعت کی نیت سے شروع کیے، چار رکعت کی نیت سے، اور پھر چار رکعت تو اس نے پڑھ لیے لیکن ایک رکعت میں بھی اس نے قرات نہیں کی، جب قرات نہیں کی تو یہ فاسد ہو گئے، اور جب فاسد ہوئے اب ان کی قضا کرنا پڑے گی، شروع کرنے کے بعد فاسد ہوئے ہیں، تو کتنے کی قضا کرے گا؟ طرفین فرماتے ہیں دو رکعت کی قضا کرے گا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے چار کی نیت سے شروع کیے تھے لہذا کتنے کی قضا کرے گا؟ چار رکعت کی قضا کرے گا. یہ معنی ہے کہ امام صاحب کے نزدیک، طرفین کے نزدیک دو رکعت اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک چار. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ، اور یہ مسئلہ آٹھ صورتوں پر ہے، آٹھ صورت بھائی، یہاں آٹھ صورتیں بنتی ہیں، آٹھ صورتیں، آٹھ صورتیں بنتی ہیں قیرات کو چھوڑنے کے اعتبار سے. پہلی صورت جو متن میں ذکر ہوئی، چاروں میں ہی قیرات نہیں کی، چاروں میں ہی قیرات. دوسری صورت، پہلی دو میں قیرات نہیں کی، آخری دو میں قیرات کی، یہ دوسری صورت. تیسری صورت اس کا عکس کر دو، پہلی دو میں کی، آخری دو میں قیرات نہیں کی، کتنی صورتیں ہو گئیں؟ تین. اچھا، اور چوتھی صورت، چوتھی صورت کہ پہلی کے صرف ایک رکعت میں قیرات نہیں کی باقی سب میں قیرات کی، یہ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ چار. پانچویں صورت، آخری دو میں سے ایک کے اندر قیرات کو چھوڑ دیا باقی سب میں قیرات کی، کتنی ہو گئیں؟ پانچ صورتیں. چھٹی صورت، چھٹی صورت کہ پہلی دونوں میں بھی نہیں کی اور آخری کے ایک میں بھی نہیں کی خیرات، یعنی آخری دو میں سے کسی ایک میں خیرات کی ہے بس پوری نماز میں، چھ ہو گئیں۔ ساتویں سورت پہلی دو میں سے صرف کسی ایک میں خیرات کی ہے، باقی کسی میں بھی خیرات نہیں کی، کتنی ہو گئیں؟ سات سورتیں۔ اور آٹھویں سورت پہلی کے ایک میں بھی قرات نہیں کی اور آخری میں سے بھی کسی ایک کے اندر قرات نہیں کی، یہ آٹھ سورتیں۔ توجہ ہے، کتنی سورتیں؟ قرات چھوڑنے کی سورتیں، ان چار رکعتوں میں جن میں مسائل مختلف ہوتے ہیں ان پہ نتیجہ مرتب ہوگا ان کے قوانین کے مطابق۔ پہلی سورت کیا ہے؟ چاروں میں قرات نہیں کی۔ دوسری سورت پہلی دو میں نہیں کی، تیسری سورت آخری دو میں نہیں کی، چوتھی سورت ہاں پہلے شفعے میں ایک میں قرات کو چھوڑ دیا، اگلی سورت آخری شفعے میں ایک کے اندر قرات کو چھوڑ دیا، اور چھٹی سورت آخری یعنی یوں کہیں آخری ایک رکعت میں قرات کی، باقی پہلی دونوں میں بھی نہیں کی اور آخری کے کسی ایک میں بھی نہیں۔ اور ساتویں سورت اس کا عکس، پہلے شفعے کے ایک رکعت میں کی، باقی آخری دو میں بھی نہیں کی اور پہلی کے کسی ایک میں بھی نہیں، یہ ساتویں سورت۔ آٹھویں سورت دونوں میں ایک ایک کے اندر کی رات کو چھوڑ دیا، آٹھ سورتیں بنتی ہیں۔ ذہن میں رہیں گی یا مشکل ہو گئے؟ جی، ایک سورت چاروں میں چھوڑ دیا کی رات کو، دوسری سورت پہلی دونوں میں چھوڑ دیا، تیسری سورت آخری دونوں میں چھوڑ دیا، چوتھی سورت دونوں کے جو بھی ترتیب بنا لیں دونوں کی ایک ایک رکعت میں قرات کو چھوڑ دیا، اچھا پانچویں سورت پہلی دونوں میں چھوڑ دیا آخری میں ایک کو میں چھوڑ دیا، اگلی سورت آخری دونوں میں چھوڑ دیا اور پہلی میں سے ایک کے اندر چھوڑ دیا، اور کون سی سورت؟ تو بہرحال آٹھ سورتیں بنتی ہیں بھائی، آٹھ سورتیں، آٹھ سورتیں۔ کس طرح اس کو ضبط کریں، کس طرح یاد رکھیں گے بھائی؟ یوں کہیں قیرات کی کن کن صورت کن کن رکعتوں میں کی اس سے ذرا ترتیب بنائیں۔ پہلی صورت کسی میں قیرات نہیں کی، دوسری صورت پہلے شفعے میں دونوں میں کی آخری میں دوسری صورت، تیسری صورت آخری دو میں کی اور پہلے دو میں نہیں کی، چوتھی صورت پہلے شفعے کے صرف ایک میں قرات کو چھوڑا ہے بس باقی سب میں کی ہے، پانچویں صورت آخری شفعے میں ایک میں قرات کو چھوڑا ہے باقی سب میں قرات کی ہے، چھٹی صورت دونوں کے ایک ایک میں قرات نہیں کی، پہلے شفعے میں بھی ایک میں قرات کو چھوڑ دیا، دوسرے میں بھی ایک کو چھوڑ دیا، ساتویں صورت پہلے دونوں میں نہیں کی اور آخری ایک میں نہیں کی، آٹھویں صورت کہ آخری دونوں میں بھی قرات نہیں کی اور پہلی دونوں میں سے ایک کے اندر کی اور ایک کے اندر نہیں کی۔ تو یہ آٹھ سورتیں ہو گئیں بھائی، آٹھ سورتیں۔ تو کہتے ہیں وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ، اور یہ مسئلہ جو ہے آٹھ سورت پر ہے، وَالْأَصْلُ فِيهَا، اب ضابطے ذکر کریں گے، پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس سورت میں مسئلہ کس کے نزدیک کیا ہوگا۔ ہمارے تینوں ائمہ کے ضابطے یہاں الگ الگ ہیں، دیکھیے بھائی کہتے ہیں تو والاصل فیہا، اصل اس کے اندر یہ ہے کہ ان عند محمد رحمہ اللہ، کے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، ترک القراءۃ فی الاولیین او فی احداہما یوجب بطلان التحریمۃ، کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی دونوں میں قرات کو چھوڑنا یا دونوں میں سے ایک میں قرات کو چھوڑنا، یوجب بطلان التحریمتی، یوجب ایثبتو، یہاں یوجب کس معنی میں؟ یثبت، پہلی دونوں میں یا دونوں میں سے ایک میں قرات کو چھوڑنا یہ بطلان تحریمہ کو ثابت کرتا ہے، یعنی تحریمہ باطل ہو جائے گی اگر پہلی دونوں میں قرات کو چھوڑا یا دونوں میں سے ایک میں قرات کو چھوڑ دیا، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تحریمہ ہی باطل ہو جائے گی۔ تحریمہ ہی کیوں باطل ہوگی؟ کہتے ہیں لِأَنَّهَا تُعْقَدُ لِلْأَفْعَالِ، اس لیے کیونکہ تحریمہ جو ہے اس کو باندھا جاتا ہے افعال کے لیے، کس کے لیے؟ نماز کے افعال ادا کرنے کے لیے، اور افعال کو تو اس نے فاسد کر دیا قرات کو چھوڑ کر، قرات تو فرض تھی، اس نے کیا کیا؟ فرض کو چھوڑ کر ان نماز کے افعال کو فاسد، جب اعمال فاسد ہو گئے تو تحریمہ کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. دلیل سمجھ میں آئی؟ وعند ابی یوسف رحمۃ اللہ ترک القرات فی الشفع الاول لا یوجب بطلان تحریمتی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک قرات کا چھوڑنا پہلے شفعہ میں، چاہے ایک میں چھوڑے چاہے دونوں میں چھوڑے، لا یوجب بطلان تحریمتی، اے لا یثبت بطلان تحریمتی، یہ بطلان تحریمہ کو ثابت نہیں کرتا، یعنی اس سے تحریمہ باطل نہیں ہوگی. نماز میں خرابی تو آ جائے گی وہ فرماتے ہیں، لیکن تحریمہ باطل نہیں ہوگی. وَإِنَّمَا يُوجِبُ فَسَادَ الْأَدَى، تحریمہ تو باطل نہیں ہوگی، وَإِنَّمَا يُوجِبُ فَسَادَ الْأَدَى، ہاں البتہ یہ فساد ادا کو ثابت کرے گا. اگر پہلی دو میں کیا کیا؟ قرات کو چھوڑ دیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، تو یہ تحریمہ کو تو باطل نہیں کرے گا، البتہ ادا کو فاسد کر دے گا. یوجب فساد الادا، یہ فساد ادا کو ثابت کر دے گا، صرف ادا فاسد ہوگی. کیوں؟ کہتے ہیں لأن القراءة رکن زائد، اسے کیونکہ قراءت ایک زائد رکن ہے، ہے تو نماز کا رکن لیکن رکن زائد ہے. الا ترى ان للصلاة وجودا بدونها، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ نماز کا وجود بغیر قرات کے بھی پایا جاتا ہے؟ جیسے گونگے کی نماز، گونگا نماز پڑھتا ہے، وہ تو قرات کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، تو دیکھو نماز پائی جا رہی ہے اور بغیر قرات کے ہے. معلوم ہوا یہ قرات رکن تو ہے لیکن کیا ہے؟ رکن زائد ہے. غیر انہ لا صحت للاداء الا بها، مگر یہ کہ لا صحت للادا، ادا صحیح نہیں ہے، الا بہا، مگر قرات کے ساتھ، یعنی ادا قرات کے بغیر صحیح نہیں ہے، یعنی ادا فاسد ہو جائے گی. ادا کیا ہوگی؟ فاسد ہو جائے گی. وفساد الادا لا یزید علی ترکہ، اور فساد ادا جو ہے یہ بڑھ کر نہیں ہے، علی ترکہ ای ترک الادا، ترک ادا پر، فساد ادا ترک ادا پر زائد نہیں ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. فلا یبطل التحریمۃ، لہذا تحریمہ باطل نہیں. بھائی دیکھیے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے شفا میں قرات کو کوئی چھوڑ دے، چاہے ایک میں چھوڑے چاہے دونوں کو چھوڑے، اسے تحریمہ باطل نہیں ہوگی، صرف ادا کے اندر فساد اور خرابی آئے گی. اور تحریمہ کیوں نہیں باطل ہوگی؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے قرات کو چھوڑا ہے، اور قرات ایک رکن زائد ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ قرات کے بغیر بھی نماز کا وجود پایا جاتا ہے، جیسے گونگے کی نماز ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ قرا ہے تو رکن زائد، لیکن اس کو چھوڑنے سے ادا میں فساد آ جاتا ہے. ادا کیا ہو جاتی ہے؟ نماز کی ادا فاسد ہو جاتی ہے. تو فساد کس میں آیا؟ ادا میں. ادا میں، اور ایک ہے ادا میں فساد آنا، ادا میں کا فاسد ہو جانا، اور ایک ہے ادا کو بالکل چھوڑ دینا. کیا بڑھ کر کون سی چیز زیادہ ہے؟ بالکل ادا کو چھوڑ دینا. اور ترک ادا کی صورت میں تحریمہ باطل نہیں ہوتی، تو فساد ادا کی صورت میں تحریمہ بطریق اولا باطل نہیں ہوگی. وہ کیا فرماتے ہیں؟ قرات کو چھوڑا ہے تو فساد صرف کس میں آئے گا؟ ادا میں آئے گا. اور تو فساد ادا آیا، اور ایک ہے ترک ادا، ترک ادا کی صورت میں تحریمہ باطل نہیں ہوتی، تو فساد ادا کی صورت میں بطریق اولا تحریمہ باطل نہیں. بھائی ترک ادا میں تحریمہ کیسے باطل نہیں ہوتی؟ بھائی دیکھیے، ایک آدمی ہے، اس نے نماز پڑھنا شروع کی، ایک رکعت پڑھنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے حکم پڑھ لیا، کیا کر سکتا ہے وہ؟ بنا کر سکتا ہے یا نہیں؟ وہ یہاں سے پلٹے جائے، جا کر سیدھا جا کر وضو کرے، اور پھر سیدھا آ کر اسی نماز پر بنا کر لے، یعنی وہیں سے نماز شروع کر دے جہاں جس رکن سے وضو ٹوٹا تھا. تو دیکھو بنا کر رہا ہے، بنا کر رہا ہے، درمیان میں کوئی منافی صلاۃ عمل کی اجازت نہیں، ورنہ پھر بنا صحیح نہیں. اب دیکھیے، یہ جب اس کا وضو ٹوٹا، یہ واپس پلٹ کر چل پڑا، تو اس نے ادا کو چھوڑ دیا یا نہیں؟
تو دیکھو ترک ادا ہے, اور ترک ادا کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ بنا کر سکتا ہے تحریمہ باطل نہیں. تو جب ترک ادا کی صورت میں تحریمہ باطل نہیں ہوتی تو فساد ادا کا درجہ تو اس سے کم ہے, اس میں بطریق اولا تحریمہ باطل نہیں ہوگی. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے وہ فساد الادا الا یزید علی ترکہ, اور فساد ادا یہ ترک ادا پر کوئی زائد نہیں ہے. فلا یبطل التحریمہ, تو لہذا یہ تحریمہ کو باطل نہیں کرے گا. وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور امام صاحب کے نزدیک ترک القراءت فی الاولین یوجب بطلان التحریمتی, کہ پہلی دونوں رکعتوں میں قراءت کا چھوڑنا یہ بطلان تحریمہ کو ثابت کرتا ہے. یعنی تحریمہ کیا ہو جائے گی اگر پہلی دونوں میں قراءت کو چھوڑا تو تحریمہ کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. وفی احداہما لا یجیبو, اور دونوں پہلی دو میں سے کسی ایک میں قراءت کو چھوڑا ہے تو یہ بطلان تحریمہ کو ثابت نہیں, اس صورت میں تحریمہ باطل نہیں ہوگی. لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدۃ, اس لیے کیونکہ نفلوں میں سے ہر شفعہ جو ہے, ہر دو رکعت جو ہے یہ علیحدہ نماز ہے, یہ علیحدہ نماز ہے. وفسادها بترک القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه, اور اس کا فاسد ہونا ایک رکعت میں قراءت چھوڑنے کی وجہ سے مجتہد فیہ, یہ مجتہد فی ہے یعنی اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے. بھائی مسئلہ ہم نے پڑھا تھا گزشتہ سبق میں کہ ہمارے نزدیک نفل کی ساری رکعتوں میں قراءت فرض ہے. فرض اگر چار رکعت والے ہیں تو اس میں دو رکعت کے اندر قراءت فرض ہے, آخری دو میں قراءت فرض نہیں. لیکن اگر نفل پڑھ رہا ہے تو چار رکعت والے نفل ہیں تو چاروں کے اندر قراءت فرض ہے, اس لیے کیونکہ ہر دو رکعت علیحدہ نماز ہے, ہر دو رکعت علیحدہ, اور تو ہر دو رکعت کے اندر قراءت الگ الگ فرض ہے بھائی, فرض ہے. لیکن امام لیکن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک رکعت میں قراءت فرض ہے, دونوں میں نہیں فرض. اور وہ دلیل یہی ذکر کرتے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا, تو قرآن میں بھی کیا حکم دیا گیا, فقرأ ما تیسر من القرآن, تو امر حکم دیا گیا, اور جب ایک رکعت میں قراءت کر لی تو امر پر عمل ہو گیا, امر پر, اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا, لہذا ایک رکعت میں قراءت فرض ہے, دوسری میں قراءت فرض نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جبکہ ہمارے نزدیک بھی امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا, ہونا تو یہی چاہیے ایک رکعت میں قراءت فرض ہونی چاہیے, لیکن ہم نے دوسری رکعت میں بھی قراءت کو فرض قرار دیا کیونکہ دوسری رکعت پہلی کے مشابہ ہے ہر اعتبار سے, تو جو پہلی کا حکم وہی دوسری کا بھی حکم, اسی دونوں میں قراءت فرض ہے. تفصیل پیچھے بیان ہو گئی تھی. تو ہمارے نزدیک دونوں رکعتوں میں قراءت فرض ہوتی ہے, ان کے نزدیک ایک رکعت میں قراءت فرض ہے. معلوم ہوا اس مسئلے میں اجتہاد کی گنجائش ہے. کیا ہے؟ اجتہاد. جبھی تو حسن بصری رحمہ اللہ گئے کہ ایک رکعت میں قراءت فرض ہے جبکہ ہم نے کیا کہا دونوں میں فرض ہے. تو امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ پہلی دونوں میں اگر قراءت چھوڑ دے گا تو پھر اس صورت میں تحریمہ باطل ہو جائے گی, اور اگر پہلی دو میں سے ایک کے اندر قراءت کو چھوڑا تو پھر اس صورت میں تحریمہ باطل نہیں ہوگی, اس لیے کیونکہ ایک میں قراءت چھوڑنے کی وجہ سے نماز فاسد ہوگی یا فاسد نہیں ہوگی یہ مجتہد فی مسئلہ ہے, اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے. جب ہی حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک میں قراءت کو چھوڑ بھی دے تو نماز فاسد نہیں ہوگی, جبکہ ہمارے نزدیک فاسد. تو اس لیے ہم نے کہا ایک میں قراءت چھوڑے گا تو پھر نماز تحریمہ باطل نہیں. کیوں نہیں باطل؟ کیونکہ یہ مسئلہ کس قسم کا ہے؟ مجتہد فی ہے, یعنی اس میں اجتہاد کی گنجائش. یہ معنی ہے. وہ فرماتے ہیں لئن کل شفع من التطوع صلاۃ علی حدۃ, اس لیے کیونکہ ہر شفع یعنی ہر دو رکعت جو ہیں نفلوں میں سے وہ علیحدہ نماز ہیں. وفسادها بترک القراءۃ فی رکعۃ واحدۃ مجتہد فیہ, اور اس نماز کا فاسد ہونا قراءت چھوڑنے کی وجہ سے ایک رکعت میں مجتہد فی, یہ مجتہد فی ہے
یہ اس کا فاسد ہونا. فقضینا بالفساد فی حق وجوب القضاء وحکمنا ببقاء التحریمت فی حق لزوم الشفع الثانی احتیاطا, تو ہم نے احتیاط والا راستہ اختیار کیا جیسے احناف کا طریقہ ہے, ہر مسئلے کے اندر احتیاط والی صورت کو اختیار کرتے ہیں بھائی, احتیاط والی صورت. تو یہاں بھی امام صاحب فرماتے ہم نے احتیاط والی صورت اختیار کی. احتیاط والی صورت کیا؟ کہ ہم نے کہا تحریمہ باطل نہیں, لہذا اگلی دو میں بھی شروع ہونا صحیح ہو جائے گا اور وہ بھی اس پر لازم ہو جائیں گی. بھئی دیکھیے نا, مسئلہ ذکر ہو رہا تھا کہ اگر کوئی قیرات چھوڑتا ہے, آٹھ صورتیں ذکر ہوئیں, آٹھ صورتیں, ان میں قیرات چھوڑتا ہے اس رکعت میں چھوڑے گا تو کیا مسئلہ ہوگا, اس رکعت میں چھوڑے گا تو مسئلہ کیا, اگر پہلی دونوں میں چھوڑ دے گا قیرات تو تحریمہ ہی باطل ہو جائے گی. جب پہلی تحریمہ ہی باطل ہو گئی تو اگلی دو میں شروع ہونا صحیح ہی نہیں ہوگا, اگلی دو میں شروع ہونا صحیح ہی. جب اگلی دو میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں تو وہ ان کی قضا بھی اس پر نہیں آئے گی, اور پہلی دو میں اس نے قیرات کو چھوڑا ہے صرف ان کی قضا اس پر آئے گی. توجہ ہے, سبق کی طرف پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن ایک دفعہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ آخر تک پھر آسان ہے, سمجھ جائیں گے. امام صاحب فرماتے ہیں ہم نے احتیاط والی صورت یہاں پر اپنائی ہے اس لیے کیونکہ ایک رکعت میں قرات کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز کا فاسد ہونا یہ ایک مشتہد فی مسئلہ ہے, اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے, چنانچہ ہم نے احتیاط والی صورت اپنائی اور کہ ایک میں قرات چھوڑے گا تو تحریمہ باطل نہیں ہوگی, تحریمہ باطل نہیں ہوگی. ہاں نماز فاسد ہو جائے گی, نماز فاسد ہو جائے گی اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی, یہ بھی احتیاط کے طور پر, اور اگلی دو رکعتیں بھی اگر وہ فاسد کرتا ہے ان کی بھی اس پر قضا آئے گی بطور احتیاط کے. دیکھو تفصیل سن لو, دیکھو ایک صورت مسئلہ بنا لیتے ہیں. ایک آدمی ہے اس نے چار رکعت نفل پڑھنا شروع کیے, پہلی دو میں اس نے ایک کے اندر قرات کو چھوڑ دیا اور آخری دو میں بھی اس نے ایک کے اندر قرات کو چھوڑ دیا. تو قرات چھوڑنے کی وجہ سے پہلی دو رکعتیں کیا ہوئیں؟ فاسد, ان کی قضا کرنا پڑے گی. اور اگر کہہ دیا جائے کہ تحریمہ ہی باطل ہو گئی, تحریمہ ہی سرے سے ختم ہو گئی, تو پھر تو اگلی دو کا شروع کرنا ہی صحیح نہیں, لہذا وہ اگلی دو اس نے پڑھی ہیں, ایک میں قرات کو چھوڑا ہے, ایک میں قرات کیا ہے, لیکن ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے بس, کیونکہ تحریمہ پہلے سے باطل ہو گئی. اگر کیا کہا جائے ایک رکعت میں قرات چھوڑنے سے تحریمہ کیا ہو جاتی ہے, اگر یہ کہا جائے ایک رکعت میں قرات چھوڑنے سے تحریمہ باطل ہو جاتی ہے, تو کہنا پڑے گا کہ اس آدمی پر اب صرف دو رکعتوں کی قضا ہے. کتنی رکعتوں کی؟ کیونکہ جب پہلی دو میں سے ایک کے اندر اس نے قرات کو چھوڑ دیا تو وہ تو فاسد ہو گئی, ان کی کیا آئے گی؟ قضا. اور ساتھ تحریمہ بھی باطل ہو گئی, جب تحریمہ باطل ہو گئی تو اگلی کا اسی پر شروع کرنا صحیح
نہیں.
وہ ٹھیک ہے, اٹھتا بیٹھتا رہا, سجدے کرتا رہا, رکوع کرتا رہا, وہ سارا کچھ عمل بے شک کرتا رہا, لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں. تحریمہ صحیح رہتی تو اس پر اگلی کی بنا بھی ہو سکتی تھی, تحریمہ ہی باطل ہو گئی تو اگلی کی بنا بھی صحیح نہیں. لہذا کتنی کی قضا کرنا پڑے گی؟
دو.
یہ کس صورت میں؟ اگر ہم ایک پہلی میں سے ایک میں قرات چھوڑنے پر بطلان تحریمہ کا حکم لگا دیں, بطلان تحریمہ, اور اگر ہم بطلان تحریمہ کا حکم نہیں لگاتے تو پھر اگلی دو کا شروع کرنا صحیح ہوگا, اور پہلی دو میں اس نے ایک کے اندر قرات کو چھوڑا ہے لہذا پہلی دو ہیں تو فاسد, البتہ تحریمہ باطل تو فاسد ہیں پہلی دو, ان کی اس کو قضا کرنا پڑے گی, اور اگلی دو کی بنیاد ان پر رکھنا بھی صحیح ہوگا کیونکہ تحریمہ باطل
نہیں.
اور اگلی دو میں بھی اس نے ایک میں قرات کی ہے ایک میں نہیں کی, وہ بھی فاسد, تو اس کی بھی کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی. تو دیکھو اس صورت میں چار کی قضا اس پر کرنا پڑے گی, چار کی قضا اس پر لازم ہوگی. کس صورت میں؟ اگر پہلی میں سے اگر ایک رکعت میں قرات کے چھوڑنے پر بطلان تحریمہ کا حکام نہ لگایا جائے تو کتنی قضا کرنا پڑیں گی؟ چار.
اور اگر بطلان کا حکم لگایا جائے تو کتنی قضا کرنا پڑیں گی؟ دو. اور احتیاط کس میں زیادہ؟ کہ چار اس کو پڑھنی چاہیے. احتیاط اسی میں ہے, ہو سکتا ہے باطل ہو گئی ہو, ہم تو یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے, تو ہو سکتا ہے مجتہد سے کیا ہوئی ہو, خطا ہوئی ہو. تو احتیاط کس صورت میں ہے؟ کہ اس پر چاروں کو واجب قرار دیا جائے. تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں ہم نے دونوں رکعتوں میں قراءت چھوڑ دے پہلی دو میں, اس صورت میں تو تحریمہ باطل ہو جائے گی اس کی, اگلی دو شروع کرنا صحیح ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر دونوں میں سے پہلی دو رکعتوں میں سے ایک کے اندر اس نے قراءت کو چھوڑا ہے تو تحریمہ باطل نہیں ہوگی, تحریمہ باطل باطل. لہذا اگلی میں شروع ہونا صحیح ہو جائے گا. یہ ہم نے کس لیے کہا؟ بطور احتیاط کے. تو تحریمہ باطل نہیں ہوگی, البتہ فساد آئے گا, لہذا پہلی دو کی بھی اس کو کیا کرنا پڑے گی؟ قضا. اور اگر اگلی دو میں فساد آیا تو ان کی بھی کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی. دلیل سمجھ میں آگئے. یہ معنی ہے کہ فقضینا بالفساد فی حق وجوب القضا, تو ہم نے فاسد ہونے کا فیصلہ کیا کہ فاسد ہو گئی ہیں پہلی دو رکعتیں, جب کیا کیا ہے ایک میں قراءت کو چھوڑ. بھئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تو فرماتے ہیں فرض ہی ایک تھا, فاسد ہی نہیں ہوئی, صحیح ہو گئی, لیکن ہم نے کیا فیصلہ کیا بطور احتیاط کے کہ فاسد ایک رکعت, تحریمہ تو باطل نہیں لیکن پہلی دو رکعتیں کیا ہو گئی ہیں؟ فاسد ہو گئی ہیں. احتیاط کس میں زیادہ ہے کہ اس پر قضاء کو واجب قرار دیا جائے یا قرار نہ دیا جائے؟ جس نے پہلی ایک رکعت میں قراءت کو چھوڑا ہے, پہلی دو میں سے کسی ایک آدمی, اس نے صرف پہلی دو میں سے ایک میں قراءت کو چھوڑا ہے, حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نماز ہو گئی, اس پر قضاء نہیں. اور ہمارے نزدیک اگر اس کو فاسد قرار دیتے ہیں اور اس پر کیا لازم ہو جائے گی؟ قضاء, دو رکعت کی قضاء کرنا پڑے گی. اور احتیاط کس میں زیادہ ہے؟ اسی میں زیادہ ہے کہ پہلی دو کو بھی کیا قرار دیا جائے؟ فاسد قرار. یہ معنی ہے فقضینا بالفساد فی حق وجوب القضاء, تو قضاء کے واجب ہونے کے حق میں ہم نے فاسد ہونے کا فیصلہ کیا تو اس پر قضاء واجب ہوگی, پہلی دو کی قضاء. وحکمنا ببقاء تحریمۃ فی حق لزوم الشفع الثانی, اور ہم نے فیصلہ کیا تحریمہ کے باقی رہنے کا, یعنی تحریمہ باطل نہیں, فی حق لزوم الشفع الثانی, شفع ثانی کے لازم ہونے کے حق میں, یعنی شفع ثانی میں شروع ہونا صحیح ہو جائے گا اور وہ اس پر کیا ہو جائیں گے؟ لازم ہو جائیں گے. لہذا ان کو فاسد کرے گا تو اس کی بھی اس پر کیا آئے گی؟ قضا آئے گی. دلیل سمجھ میں آگئے. تو یہ معنی ہے فقضینا بالفساد فی حق وجوب القضاء, پس ہم نے فاسد ہونے کا فیصلہ کیا قضاء کے واجب ہونے کے حق میں. وحکمنا ببقاء التحریمۃ فی حق لزوم الشفع الثانی, اور ہم نے فیصلہ کیا تحریمہ کے باقی رہنے کا, فی حق لزوم الشفع الثانی, شفع ثانی کے لازم ہونے کے حق میں, احتیاطاً, بطور احتیاط کے. اذا ثبت ھذا, جب یہ ثابت ہو گیا, تین ضابطے بن گئے ہمارے ائمہ تینوں کے نزدیک الگ الگ ضابطے. امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ضابطہ تھا؟ پہلی دو میں, دونوں میں یا دونوں میں سے ایک میں قراءت کو چھوڑے گا تو تحریمہ ہی باطل. وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تحریمہ باندھی جاتی ہے افعال کو ادا کرنے کے لیے, اور قراءت کو چھوڑ کر اس نے افعال کو ہی فاسد کر دیا. جب افعال فاسد ہو گئے تو تحریمہ بھی کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. اور جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی دونوں میں سے قراءت چھوڑ دے پھر بھی تحریمہ باطل نہیں, زیادہ سے زیادہ ادا کے اندر فساد آئے گا, اور فساد ادا یہ ترک ادا سے کوئی بڑھ کر نہیں, اور ترک ادا کی صورت میں تحریمہ باطل نہیں ہوتی, تو فساد ادا کی صورت میں بھی تحریمہ باطل نہیں. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میں قراءت پہلی دونوں میں چھوڑ دے گا پھر تو تحریمہ باطل ہو جائے گی, لیکن اگر دونوں میں سے ایک کے اندر قراءت کی ہے اور ایک کے اندر قراءت کو چھوڑا ہے تو پھر اس صورت میں نماز کا فاسد ہونا مجتہد فی ہے, اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے. تو ہم نے احتیاط و راستہ اختیار کیا, اور وجوب قضاء کے اعتبار سے ان پہلی دو کو فاسد قرار دیا, اس پر قضاء آئے گی, اور تحریمہ باقی ہم نے قرار دی کس اعتبار سے؟ کہ شفع ثانی بھی اس پر کیا ہو جائے گا؟ لا, تو شفع ثانی کے لازم ہونے کے اعتبار سے ہم نے تحریمہ کے باقی رہنے کا فیصلہ کیا. بھائی اذا ثبت, اب آئیے وہ متن والے مسئلے پر. بھائی
ایک آدمی نے چار رکعت کی پڑھی تھی ولم یقرا فیہن شیئا اور اس نے اس میں کوئی قرات نہیں کی کسی رکعت کے اندر، بتائیے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب کسی میں قرات نہیں کی تو پہلی دو میں بھی نہیں کی، اور پہلی دو میں یا کسی ایک میں قرات چھوڑیں تحریمہ باطل، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تحریمہ باطل، لہذا اگلی دو میں شروع ہونا صحیح ہی نہیں، اور پہلی دو میں فساد آیا کس وجہ سے قرات چھوڑی ہے، تو ان دو کی قضا ہے، اگلی دو میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں، لہذا وہ اس پر لازم بھی نہیں. نفل میں انسان شروع ہوگا تو لازم ہوتے ہیں، بغیر شروع ہوئے لازم نہیں، تو اگلے دو لازم نہیں، صرف پہلی دو کی قضا، تو اس پر دو رکعت کی قضا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ وہ کیا فرماتے ہیں، پہلی دونوں میں اگر قرات چھوڑ دے گا تو تحریمہ کیا ہو جائے گی باطل، تو ان کے نزدیک بھی مسئلہ اسی طرح ہوگا. اس لیے متن میں آیا تھا کہ امام محمد رحمہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس شخص پر دو رکعتوں کی قضا ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں میں قرات پہلی میں چھوڑ دے پھر بھی تحریمہ باطل نہیں، لہذا اگلی میں شروع ہونا صحیح، اور ان میں بھی اس نے قرات نہیں کی، ان کو بھی فاسد کیا، تو پہلی دو بھی فاسد، دوسری دو بھی فاسد، اور تو دونوں کی کیا آئے گی اس پر قضا، لہذا چار رکعت کی قضا کرنا پڑے گی. یہ مانا تھا متن میں وعندہ ابی یوسف یقضی اربعان. سورت سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں اذا ثبت ھذا، جب یہ بات ثابت ہو گئی نقول، ہم کہتے ہیں اذا لم یقرا فی الکل، جب اس نے ساری رکعتوں میں قرات نہیں کی تو قضا رکعتین عندہما، دو رکعت کی قضا کرے گا طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک، لأن التحریم قد بطلت بترک القرات فی شفع الاول عندہما، اس لیے کیونکہ تحریمہ جو ہے تحقیق وہ باطل ہو چکی ہے پہلے شفع کے اندر قرات چھوڑنے کی وجہ سے، عندہما طرفین کے نزدیک، فلم یصح شروع فی الثانی، تو دوسرے شفع میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں، ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں. وبقیت عند ابی یوسف رحم اللہ، اور تحریمہ باقی ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک، فصح شروع فی الشفع الثانی، تو شفع ثانی کے اندر شروع ہونا صحیح ہوا. ثم اذا فسد الکل بترک القراءۃ فیہ، پھر جب اس نے سب کو فاسد کیا ہے ان میں قرات چھوڑنے کی وجہ سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، فعلیہ قضاء الاربع عندہ، تو اس پر چار رکعت کی قضا ہے کس کے نزدیک، امام ابو یوسف رحمہ اللہ. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اگلی سورت، ولو قرا فی الاولیین لا غیر، اور اگر اس نے صرف پہلی دو رکعتوں میں قرات کی اس کے علاوہ میں قرات نہیں کی، یعنی آخری دونوں میں قرات نہیں کی، ادھر دیکھیے بھائی، اب بتائیے مجھے مسئلہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک چار رکعت اس نے پڑھنا شروع کیے ہیں، پہلی دونوں میں قرات کی یا آخری دو میں قرات نہیں کی، تو پہلی دو میں جب قرات کی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تحریمہ باطل ہوا
نہیں،
تحریمہ باطل نہیں، لہذا اگلی دو میں شروع ہونا صحیح، اور اس میں اس نے قرات کی نہیں تو وہ فاسد ہوئی، لہذا اس کی دو کی اس پر کیا آئے گی قضا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اسی طرح ہے، اس پر کتنے کی قضا آئے گی دو. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس پر کتنے کی قضا آئے گی دو، کیونکہ ان کے نزدیک تو قرات چھوڑنے سے تحریمہ باطل ہوتا ہی نہیں، اور اس نے تو پہلی دونوں میں قرات کی ہے، تو پہلی دو تو بالکل صحیح ہیں، اور اگلی دو اس نے فاسد کی ہیں، تو اس پر کتنے کی قضا آئے گی دو. تو یعنی ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک اس پر دو رکعت کی قضا آئے گی اس صورت میں. کہتے ہیں وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ لَا غَيْرُ، اور اگر اس شخص نے قرات کی پہلی دو رکعتوں میں نہ کہ ان کے علاوہ میں، یعنی آخری دو میں نہیں کی، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُخْرَيَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ، تو اس پر آخری دو کی قضا ہے بِالْإِجْمَاعِ. بِالْإِجْمَاعِ سے سب تمام علماء کا اجماع نہیں مراد، بلکہ ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اجماع مراد، ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک. لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ لَمْ تَبْطُلْ، اسے کیونکہ تحریمہ باطل نہیں ہوئی، فصح شروع فی الشفع الثانی، تو صحیح ہو گیا شفع ثانی میں شروع ہونا. ثم فسادہ بترک القراءات، پھر اس کا فاسد ہونا قرات چھوڑنے کی وجہ سے، لا یوجب فساد الشفع الاول، یہ شفع اول کے فساد کو واجب نہیں کرتا. اچھا، تو سب کے نزدیک کتنے واجب ہوں گے
دو
رکعت. ولو قرأ فی الاخرین، اب ادھر دیکھیے بھائی، صرف آخری دو رکعت میں قرات کی ہے، پہلی دو میں نہیں کی، امام محمد رحم اللہ کے نزدیک جب پہلی دو میں قرات نہیں کی تحریمہ باطل، اور اگلی دو کا کوئی اعتبار ہی نہیں، بے شک قرات کی ہے ان میں لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں، وہ نماز اگلی دو ہوئی نہیں، اور پہلی دو میں چونکہ قرات چھوڑی ہے تو اس میں فساد آیا تھا، تحریمہ باطل ہوئی تھی، ان دو کی قضاء اس پر ہے، تو صرف دو رکعت کی قضاء آئے گی اس پر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اسی طرح ہے، پہلی دو کی اس پر قضاء آئے گی اور اگلی دو کا اعتبار ہی نہیں، کیونکہ تحریمہ کیا ہو چکی، باطل ہو چکی. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تحریمہ باطل نہیں، لہذا اگلی دو ان کے نزدیک ٹھیک ہو گئیں. ہاں البتہ پہلی میں فساد آیا ہے تو ان کی اس پر کیا آئے گی، قضاء. تو گویا اس صورت میں بھی سب کے نزدیک قضاء کتنے کی آئے گی، دو، پہلی دو کی قضاء آئے گی. ہاں البتہ فرق یہ کہ آخری دو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہو گئیں جبکہ طرفین کے نزدیک وہ صحیح نہیں، وہ ہوئی نہیں. سرے سے وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لَا غَيْرُ، اور اگر قرات کی آخری دو رکعتوں میں نہ کہ ان کے علاوہ میں، یعنی پہلی دو میں نہیں کی، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ بِالْإِجْمَعِ، تو اس صورت میں بھی اس پر پہلی دو کی قضاء ہے، بِالْإِجْمَعِ یعنی ہمارے ائمہ کے نزدیک، لِأَنَّ عِنْدَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الشُّرُوعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي، اس لیے کیونکہ طرفین کے نزدیک شفع ثانی میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں ہوا. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَهُ اللَّهُ إِنْ صَحَّ فَقَدْ أَدَّاهُمَا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگرچہ دوسرے شفع میں شروع ہونا وہ صحیح ہو چکا ہے، فَقَدْ أَدَّاهُمَا، تو اس نے ان کو ادا بھی کر لیا ہے، وہ تو پورے ہو گئے آخری دو. اگر دوسرے میں شروع ہونا صحیح تھا تو ان کو اس نے ادا بھی کیا کر لیا صحیح طریقے سے، تو وہ ہو گئے، البتہ پہلے دو میں خرابی آئی ہے تو ان کی کیا کرنا پڑے گی، قضاء کرنا پڑے گی. وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ، ادھر دیکھیے بھائی، وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ، اگر قرات کی پہلی دو رکعتوں میں، وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ، اور آخر کی ایک رکعت میں، اب مجھے بتائیے پہلی دو میں جب قرات کی تو تحریمہ صحیح ہے، لہذا آخری دو میں شروع ہونا صحیح سب کے نزدیک، پھر آخری دو کے اندر ایک میں قرات چھوڑی اس میں فساد آیا تو اسی آخری دو کی کیا کرنا پڑے گی، قضا. یہ معنی وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ، اور اگر قرات کی پہلی دو میں، وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ، اور آخر کی دو رکعتوں میں سے ایک کے اندر، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُخْرَيَيْنِ بِالْإِجْمَعِ، تو اس پر بالاجماع آخری دو کی قضا واجب ہے. اگلی صورت وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُولَيَيْنِ، بھائی نماز پڑھے چار رکعت نفل پڑھے اس نے، پہلی دو میں سے ایک کے اندر قرات کی ہے اور آخری دونوں میں کی ہے، تو امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک تحریمہ کیا ہو گئی، باطل، لہذا اگلی میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں، ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں، اور صرف پہلی فاسد ہوئی ہے تو ان کی دو رکعت کی قضا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تحریمہ باطل نہیں، ہاں فساد آیا ہے لیکن تحریمہ باطل نہیں، لہذا پہلی دو کی قضاء آئے گی اس پر، اور آخری دو تو اس نے پوری کر لی ہیں لہذا وہ اس کی قضاء نہیں، تو ان کے نزدیک بھی پہلی دو کی قضاء ہے، سمجھ میں آئے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ان کے نزدیک بھی پہلی دو کی ہی صرف قضاء آئے گی بھائی، کیونکہ آخری دو تو وہ پوری ادا کر چکا. یہ معنی ہے وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُولَيَيْنِ، اور اگر آخری دو میں قرات کی اور پہلی دو میں سے ایک کے اندر، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ بِالْإِجْمَعِ، تو اس پر پہلی دو کی قضاء ہے بِالْإِجْمَعِ. وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ، اگلی صورت ادھر دیکھیے بھائی، اگر پہلی رکعتوں میں دو میں سے ایک میں قرات کی اور آخری دو میں سے بھی ایک کے اندر قرات کی، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تحریمہ باطل، لہذا اگلی میں شروع ہونا صحیح نہیں، صرف یہی دو رکعتوں کی اس پر قضاء آئے گی پہلی دو کی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تحریمہ باطل نہیں، لہذا اگلی میں شروع ہونا صحیح، اور پہلی کو بھی اس نے فاسد کیا، ایک میں قرات چھوڑی، دوسری میں بھی قرات ایک کے اندر چھوڑی، اس کو بھی فاسد، تو چار کی قضاء آئے گی، چار کی قضاء امام صاحب کے نزدیک. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی چار کی قضاء آئے گی. یہ معنی ہے. تو اگر قیرات کی پہلی دو میں ایک کے اندر و احد الاخرین اور آخری دو میں ایک کے اندر تو علا قول ابی یوسف رحمہ اللہ قضاء الاربع, تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق کتنی کی قضاء ہوگی؟ چار کی قضاء ہوگی. وقضاء عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی. لأن تحریمۃ باقیۃ, اسے کیونکہ تحریمہ باقی ہے. وعند محمد رحمہ اللہ تعالی قضاء الاولیین, امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک صرف پہلی دو کی قضاء ہوگی. لأن التحریم قد ارتفعت عنده, اس لیے کیونکہ تحریمہ تحقیق وہ اٹھ چکی ہے ان کے نزدیک, یعنی باطل ہو چکی ہے. وقد انکر ابو یوسف رحمہ اللہ هذه الرواية عنه. جی عجیب بھائی, دیکھیے بھائی, امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دو کی قضاء, امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی چار کی قضاء آئی صورت میں, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی چار کی قضاء اس شخص پر واجب ہوگی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ روایت کی تھی امام صاحب سے امام محمد رحمہ اللہ کے سامنے. امام صاحب کے نزدیک کتنی پڑھیں گے؟ چار پڑھیں گے, چار پڑھیں گے. یہ روایت کیا تھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے, کس کو روایت کیا؟ امام محمد کو. ان کو بتلایا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک اس مسئلے میں کتنی پڑھیں گے؟ چار پڑھیں گے. تو امام محمد رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ براہ راست امام صاحب سے نہیں سنا, بلکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے روایت کر کی اور ان کو بتایا. بتانے کے بعد امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں درج فرمایا, اور کچھ وقت گزر گیا ہوگا یا ہو سکتا ہے لمبا وقت گزر گیا. کتاب میں جب اور مسائل کے ساتھ یہ مسئلہ بھی درج ہوا, اور پھر بعد میں انہوں نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے کتاب پیش کی اور مسائل ذکر کرتے ہوئے جب اس جگہ پر پہنچے اور کہنے, تو اس میں تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کتنے کی قضاء کرے گا؟ چار کی قضاء کرے گا. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرمانے لگے, میں نے چار کی روایت کب کی تھی؟ میں نے تو دو کی روایت کی تھی. امام صاحب کے نزدیک اس مسئلے میں دو رکعت کی قضاء کرے گا. کتنے کی؟
دو
رکعت. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے چار کی روایت کی تھی. تو امام محمد رحمہ اللہ کو اپنے حافظے پر اتنا اعتماد تھا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے انکار کے باوجود انہوں نے مسئلے کو اسی طرح رکھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی کہ امام صاحب کے نزدیک اس صورت میں کتنی قضاء کرے گا؟ چار رکعت کی قضاء کرے گا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ لوگ بھائی عجیب قوی حافظ اللہ نے نصیب فرمائے تھے, لیکن انسان ہے, بعض اوقات کوئی بات ذہن سے نکل جاتی ہے. امام یوسف رحمہ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ میں نے کتنے کی روایت تمہیں کی تھی؟ دو رکعت کی روایت کی تھی. امام محمد رحمہ اللہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں, آپ نے دو کی روایت نہیں کی تھی بلکہ چار کی روایت کی تھی, چنانچہ اس کو اسی طرح رکھا. اور یہ بھی فقہا ساتھ اس واقعے کو بھی نقل کرتے ہیں, تفصیل بھی بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر اس طرح پیش آیا تھا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وقد انکر ابو یوسف رحمہ اللہ هذه الروایت عنہ, اور تحقیق انکار کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس روایت کا. عنہ کس سے؟ امام صاحب سے. وقال رویت لك عن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ انہ یلزمہ قضاء رکعتین, اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت کیا تھا امام صاحب سے کہ اس پر لازم ہے دو رکعتوں کی قضاء. ومحمد رحمہ اللہ لم یرجع عن روایت عنہ, اور امام محمد رحمہ اللہ نے رجوع نہیں فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی جو روایت تھی عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے, اس سے امام محمد رحمہ اللہ نے رجوع نہیں فرمایا. ولو قرأ فی احد الاولیین لا غیر, اگلی سورت آئی بھائی ادھر دیکھیے, پہلی دو میں صرف ایک کے اندر قیرات کی, باقی کسی کے اندر قیرات نہیں کی, اگلی تینوں رکعتوں میں قیرات نہیں کی. تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تحریمہ باطل، لہذا اگلی دو میں شروع ہونا صحیح ہی نہیں، لہذا وہ لازم نہیں اس پر، صرف پہلی دو ہی اس پر لازم ہیں، ان کی قضا کرے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تحریمہ باطل نہیں، لہذا اگلی میں شروع ہونا بھی صحیح، اور پہلی میں بھی فساد آیا کیونکہ ایک میں قرات چھوڑ دی، اگلی میں دونوں میں چھوڑ دی اس میں بھی فساد آیا، تو چار کی قضا کرے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک میں قرات چھوڑی ہے تحریمہ باطل نہیں، لہذا اگلی دو میں شروع ہونا صحیح، اور اسی طرح دونوں میں فساد ہے، پہلی میں بھی ایک میں قرات چھوڑی ہے، آخری میں دونوں میں قرات چھوڑی ہے، تو ان کے نزدیک بھی کتنے کی قضا کرے گا؟ چار. وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ لَا غَيْرُ قَضَى أَرْبَعًا عِنْدَهُمَا، اور اگر قرات کی پہلی دو میں سے ایک کے اندر نہ کہ ان کے علاوہ میں، یعنی باقی کسی میں قرات نہیں کی، قضا اربعن تو چار کی قضا کرے گا، عِنْدَهُما شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، وعند محمد رحمہ اللہ قضا رکعتین، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دو رکعت کی قضا کرے گا. ولو قرأ فی احد الاخرین لا غیر قضا اربعن، اور صورت بھائی آخری دو میں صرف ایک کے اندر کیا کیا؟ قرات کی. بھائی پہلی دو میں قرات کی ہی نہیں، اور آخری دو میں سے بھی ایک کے اندر قرات کو چھوڑ دیا، تو جب پہلی دونوں میں نہیں کی تو تحریمہ باطل امام صاحب کے نزدیک بھی اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی، لہذا اگلی دو کا تو اعتبار ہی نہیں، صرف پہلی دو کے ہی فساد آیا اور اس میں قضا دو رکعت کی آئے گی، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک چاروں کی قضا آئے گی. وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ لَا غَيْرُ، اور اگر قرات کی آخری دو میں سے ایک کے اندر لا غیر نہ کہ اس کے علاوہ میں قضا اربعن تو چار کی قضا کرے گا، عِنْدَ ابی یوسف رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، وَعِنْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ اور طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک رکعتین دو رکعت کی قضا کرے گا. قال وتفسير قوله عليه السلام لا يصلي بعد صلاة مثلها. اچھا امام محمد رحمہ اللہ یہی مسئلہ کتاب میں ذکر کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں، وتفسير قوله عليه السلام، کہ حضور علیہ السلام کا جو قول ہے اس کی تفسیر یہ ہے. حضور علیہ السلام کا کون سا قول؟ کہتے ہیں حدیث میں آیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا یصلی بعد صلاۃ مثلہا، یعنی نماز پڑھنے والا نہ پڑھے بعد صلاۃ نماز کے بعد، مثلہا اسی کا مثل، نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے والا اس جیسی نماز نہ پڑھے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے بعد اس جیسی نماز نہ پڑھے، یعنی چار رکعت والے فرض کسی نے پڑھے ہیں اور ان چار رکعت والے فرضوں میں دو میں قرات تھی دو میں قرات نہیں، تو ان چار رکعتوں کے بعد انہی جیسے چار رکعت اور نہ پڑھے کہ ان میں بھی دو میں قرات کرے اور دو میں قرات نہ کرے، معلوم ہوا ان میں پھر چاروں میں قرات کرنا پڑے گی، جب چاروں میں قرات کر لے گا تو یہ ان جیسے نہیں. تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ نفل کی چاروں رکعتوں میں قرات فرض ہے، نفل کی، کیونکہ حدیث میں کیا آیا کوئی نماز پڑھنے کے بعد اس جیسی نماز نہ پڑھے، چار رکعت والی نماز پڑھنے کے بعد اسی جیسی چار رکعت والی نماز، یعنی چار رکعت نفل نہ پڑھے جو اسی کی طرح ہو جس میں دو میں قرات ہو دو میں قرات نہ ہو، معلوم ہوا پھر کیا کرنا پڑے گا چاروں میں قرات کرنا پڑے گا. تو اس حدیث کو امام محمد رحمہ اللہ نے نفل کی چاروں رکعتوں میں قرات کے فرض ہونے کے لیے بطور دلیل کے ذکر کیا ہے. تو کہتے ہیں وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُصَلِّ بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا، یہ مجھول ہوگا، مجھول پڑھ سکتے ہیں، لا یصلى بعد صلاۃ مثلها، نہ پڑھی جائے نماز کے بعد مثلها اسی جیسی نماز. تو حضور علیہ السلام کی اس قول کی تفسیر جو ہے وہ فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی رکعتین، یعنی کہ دو رکعتین بقراءت و رکعتین بغیر قراءت، یعنی دو رکعت قراءت کے ساتھ اور دو رکعت بغیر قراءت کے، ایسا نہ کرے. فیکون بیان فرضیت القراءت فی رکعات النفل کلھا، تو یہ قراءت کے فرض ہونے کا بیان ہے نفل کی ساری رکعتوں میں. اس حدیث میں کس چیز کا بیان ہے؟ نفل کی ساری رکعتوں میں قراءت کے فرض ہونے کا بیان ہے اس حدیث کے اندر. جی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.